أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. صدق الله العظيم. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل، مغفرت من ربکم، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. بھلا یہ لوگ، کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہے آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وسکو مار حمیما، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع معاہم، جو ان کی عطیوں کو کاٹ کر رکھ لے گا. ومنہم من یستمع الیک. اب یہاں سے جو اصل مضمون سورہ مبارکہ کا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندك، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا، کیا کہا انہوں نے، اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے. یہ اوتوا العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کی سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا، یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، تباہ احواہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ اقتدار جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے، در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے. وآتاهم تقواهم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقویٰ میں اور اضافہ فرمایا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت، اس طریقے سے جڑے ہوئے. اب میرے پاس کوئی اور نبی نہیں. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم, میں آخر رسول ہوں تم آخری امت ہو. تو بات کی بات پہ قیامت ہی آنی ہے. تم ذکر ہو تو جب وہ آ جائے گی ان پر دھمک آ جائے گی, آدھمکے گی, تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو. اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سینے میں. اس حوالے سے ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مخاطب سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں. حسنات الابرار سیئات المقربین, حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با اللہ کی شدید, اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے. گویا کہ ہمارے لیے تو کبھی بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا. اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی بڑا گناہ سمجھتے تھے. ویسے میری ذاتی رائے بھی ہے, وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں, سپاہی بھی لڑتا ہے, لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے, سپہ سالار ہوتا ہے, فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے. اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو قلم کا ٹیکا ہے وہ بظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا, چاہے اس میں غلط کسی اور کی ہو جائے. اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے, تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. ولی مومنین اور مومنات, اے نبی آپ استغفار کیجیے اپنی خطا آپ تقسیم کا بھی اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم, اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے, بازگشت تمہاری کہاں ہے, اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل, تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے, یعنی آخرت بہشت. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی. یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی. اس دن کے درجے میں تو بات آ گئی تو سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی, لیکن سورہ حج کو بھی بعد ہوگا کیونکہ بدنی سمجھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح ہو. باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کرے, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی, انیشیٹو حضور نے لیا ہے, چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے, ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے. یہ تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہینوں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے, آٹھ میری مارک ہے کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی, اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں. عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے, اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرایا ہے جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے, مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں. جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی. اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا, اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا, اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا, زون آف انفلوئنس, پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے. پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا, اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرت تھی, وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا. یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں, اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا, مکے میں ستایا مارا پیتا, وہ تھے اپنی جگہ, ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا. اس پر یہ لوگ جو تھے جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اکھڑا رہے تھے تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے لو جا نزل سورت, کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے. ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے. لولا نزل سورت فیضا انزل سورت محکمت, پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی اور ذکر فی القتال اور اس میں قتال کا حکم آ گیا. رائے کا لگی رفیع کلو بہت بڑا دوں تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے, ینظرون الیک نظر المسیح علی من الموت, اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ سب دیکھتا ہے جس پر موت کی رشی تاری ہو رہی ہوتی ہے. دلیل ان کی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے تھے کہ آئے کتنے کہ قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے. فیضا انجلہ سورت المحکمت میں ذکر فی القتال ہو رائط الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم, تو افسوس ہے ان پر, بربادی ہے ان کے لیے. طاعتم و قول معروف, دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر, طاعتم و قول معروف, ہاں کوئی مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حرج نہیں ہے, مشورہ کر دے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن اطاعت کرنی پڑے گی. فیضا عدم الامر, مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے ایک بات طے ہو جائے فلاؤ صدق اللہ لقال خیر لہم, تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے ثابت ہوں گے سچے تبھی ان کی خیریت ہے تبھی ان کی لیے بہتری ہے. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نما عرب میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے, خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی, ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے. آخر غزوہ احد میں 1/3 نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی, تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے. اگر اس حال میں تمہیں کوئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے, تم شروع سے زمین میں فساد بچاؤ گے میں تو قتل ارحامکم اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے. یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارش میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو, لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت خالص اللہ کے لیے وہ کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق, اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے اصلاح کے اور فساد ہو جائے. اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے, انہوں نے جو فساد بچایا سو بچایا, لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد بچ جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا. یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا, بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تولیت میں, مطلب اگر تم نہیں بول لو گے اقتدار نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے. لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون, یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, شیخ الہند کا ہے. پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک کو اور قطع کرو اپنی خرابتیں, مجھے اسی سے اتفاق ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کریں, اس کے بین السطور بھی تو پڑھیں. غلبہ دین کی جدوجہد میں سارے مراحل آنے والے ہیں, یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا, سورہ عنکبوت میں آ چکا تھا. آخر بننا چاہیے آمنا بہم یا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ فتن الذین قبل فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین, ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے. اور اللہ کے صاف کھول دے گا, واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں. اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ کے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے. تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے ہیں؟ ان الذين تبوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الهدى, یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی ہو. الشیطان سول لهم, شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے. وہ عملہ لهم, اور ان کو بڑی طولے عمل کے اندر پھنسا دیا ہے, لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر. ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں, اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہو تو انسان ٹکرائے گا. ظاہر کا بیان ہو قانون لذیذ کرے ہو ماں نظر اللہ سنوتی کم فی باز اب, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا, یہ پسند کس ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا, کفار کو اور یہود کو. تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ تو ان کے اندر وہ روگ تھا, دلوں میں وہ مرض تھا, وہ نفاق کی بیماری در پکڑ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے غالب کبھی اگر قانون نظیر کرے ہی مانے بل اللہ, جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے, ان سے جا کر انہوں کا سلوتی اور کن سی باز نامنا. تو دیکھیے ہم اگر سے ایمان تو لے آئے ہیں, محمد کی باتیں ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے, کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے, آپ کا حکم مانیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کی کوشش کی. مغرب زمین بین لا الہ الا اللہ, ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا, وجہ خلا اللہ شیا کی نہیں فالو ان نما ہمیں مستحد ہوں بلّہ اللہ میں اسکا رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر. فقیر صاحب اللہ تعالیٰ فتح الملائے کا تو یہ اپنے برا وجوہ ہوں بعد بارہ ہوں, تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے, ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے. لال قبل الحمد تباہ معاشت اللہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے. وہ کرے ہوئے رضوان ہوں, اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو. احبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے, ہم کر دیے. یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور وہ جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں, اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چڑھا رہے ہیں, تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حق ہو جائیں. ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض اللہ یخرج اللہ اضغانہم, کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا, وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اسے وعدے کرنا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو اب حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو, دلوں کے کھوٹ کو علم نشتہ نہیں کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ, فلا عرف کا ہوں بسیما ہوں, آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے. ظاہر بات ہے کہ صادق ایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ, انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے تو چہرے کے اوپر جو ہے فیس از انڈیکس آف مائنڈ, ذہنی کیفیت جو ہے قلب کی کیفیت جو چہرے پر ہوتی ہے. فلا عرف کا ہوں, تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے. بلا تارو فن نہ ہوں کہ مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے انداز سے. گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے, کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے. ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو, زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, اور ہم تو لازم آزمائیں گے تمہیں, یہاں تک کہ ہم, ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں, ہمیں علم ہو جائے. لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے, تو یہاں ہم اس کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے, سب دیکھ لیں. ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں کہ مجاہدین کون ہے تم میں سے, حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں. یہ تقریباً سمجھ لیے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا. یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، جانی اور مال کے نقصان سے، اور ثمرات کے ضیاع سے. لیکن یہاں اسی آیت کو ایکسٹینشن سمجھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہے وہ جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی پوری طرح جانچ پرکھ کر لیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، جدم زندہ میں پڑ گئے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، نہیں یہ بول رہا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بس یہ بھی تو اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حفظ کر دے گا. یعنی اس پہلے ذکر تھا منافقین کا، اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے. ان کے اعمال کیا تھے؟ وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اجال تم سقایت الحاج جو عمارت میں مسجد الحرام تمن عامن عبد اللہ ولیوم ناخو، اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دیر کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے کچھ اور کر دیا، اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جدوجہد کی ہے، انہوں نے مال خرچ کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفار میں انفاق کیا تھا، تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا، 900 اونٹ لے کر نکلے تھے، روزانہ 1 دن 10 1 دن 9 اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے، تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمال، اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا. یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں، کچھ محنت بھی کی ہے، کچھ انفاق بھی کیا ہے، کچھ اور جدوجہد کی ہے، لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے، اس کو یہ سمجھیے اب امر حال یہ ہے، اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت یہ حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا. اب حکم یہ ہے، لہذا اگر اس میں تم نے کہیں چیز دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باطل کرا لو گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وما ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. یقینا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے، یہ دونوں جیسے میں نے اس کیا کہ سردا اور سدو جو ہے یہ تیرے لازم بھی ہے، تیرے متعدی بھی ہے. ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں تو وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا. فلا تہلو، تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو، بوجھے پن کا مظاہرہ نہ کرو، اور تدو سلم سیدھا سلم میں، اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو سسرا کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خواہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو. فلا تہلو نہ تدو سلم، بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے، اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے، وانتم العلون، اور گھبراؤ نہیں، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، غالب ہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے. واللہ یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی تکتی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے اجر. بلا یسل تم امالکم، وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانتا، مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانتا. دیکھیے دونوں چیزیں میں رکھیے، اللہ مال تو مانتا ہے. منزل اللہ قرض حسنہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا اللہ کے راہ میں انفاق کرو، اللہ کے راہ میں انفاق کرو. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التعلقۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگا دو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا. یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عظیم انقلابی جد و جہد. کبھی آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط، فلاں کا مال ضبط، اس نے یہ تشویق ہے، تنظیم ہے، لیکن جس نے بھی آپ نے ورزش دی ہو سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی. تشویر ہے، ترغیب ہے، ہر دل مومنین والے القتال، نکلو اللہ کی راہ میں. شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، جبر نہیں کیا. یہ کمال میرے نزدیک، ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ ان کا بھی ذہن رکھیے. تو کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانگتا یا کوئی کے کوئی مال نہیں مانگتا. ان یسأل قبوحا, اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال, فیفتم, اور تم پر سختی کرے تنگی کرے, تب غلو, تم بھی سے کام لوگے, وہ یخرج انکانکم, اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو, جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا, جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آ گیا. امام وعد اللہ و رسول اللہ غرورا, منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا, سب مار دکھائے. حال تم آؤ لائے تم سے پوچھو سبیل اللہ, تمہیں بلایا جا رہا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے, تمہیں تشویق بھی جا رہی کی جا رہی ہے, تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, تم سے کون سی سبیل اللہ ہے. فمنکم من یبخل, تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل لنفسہ, جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے, وہ اپنے وہ فائدہ چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے. ایک کے 700 ملتے ہو تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک, تو کس کا گاٹا کیا, آپ کا نقصان کیا نا, تو وہ تو اپنی جان سے ہی جو ہے بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے, اللہ کو قرض دو. اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے, بھائی اکبر صدقات, صدقات قبول کر لیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے, اکرام ہے. واللہ الغنی, حالانکہ وہ غنی ہے, وانتم الفقراء, اور محتاج ہم تو تم ہے. وان تتولوا, یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے, ان کا تولو, اگر تم پیٹھ پھیر لو گے, یستبدل قوما غیرکم, تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی, اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے. لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے یہ حضور کی بعثت اصلی, بعثت خصوصی امیین کے لیے تھی, بنی اسماعیل اور عرب کے مشرکین جو ان کے تابع تھے, ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے. امت مسلمہ کن سے بنی ہے؟ اس کا نیوکلیس اہل عرب, وہی امت عرب کے لوگ. اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے, کزال کا جالنا کو امت و مسکل میں سکون شہدا علی اللہ کے رسول رسول علیہ شہیدہ, اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا, معذور کر دے گا, کسی اور قوم کو لے آئے گا. چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے بتمام و کمال 13ویں صدی عیسوی میں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذور کر دیا. 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا, ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت, معمولی نہیں, اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر نہر سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا, جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کو سمو تلے اسے کچل دیا. وہ گویا کہ عربوں کی کا معذور ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے, لیکن پھر اللہ نے وہ ایک معجزہ دکھایا کہ انہیں تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے, ترکان صفوی نکل آئے, ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے, اور ترکان عثمانی, گریٹ اٹومان امپائر, پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی. 400 برس کا خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, صدق اللہ العظیم. سورۃ الفتح, تبدیلی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. اس کی جو تاریخی پس منظر اس وقت کی چند جملے کفایت کریں گے. 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں. لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا. وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے 6 میں. آپ نے عمرے کا احرام باندھا, اور آپ کے ساتھ 1400, عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کہ گویا یہ ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہے. آپ احرام کے لیے اپنی منزل بہ منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک, وہی جگہ جہاں پر کہ سلسلہ ہوئی. ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی. پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے, زیارت کی روایت نہیں تھی. دوسرے یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگلا کے ہوئے آئے شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی. تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے. ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے, اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے, وہاں ان کو روک لیا گیا, خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. پھر حضور نے بیعت لی. وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے, بیعت علی لا نفرہ یا بیعت علی الموت, اور اس کا نام ہے بیعت رضوان. ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت لی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی, سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں, جانے قربان کر دیں گے, یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا, یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں, ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے, تو پھر یہ کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلح کریں. پھر صلح ہوئی, صلح حدیبیہ, لیکن وہ بڑی انیکول صلح تھی, اس میں مسلمانوں کے لیے ہیومیلیشن تھی. اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا. اور وہاں پر ہو بھی گیا, ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے, جو کہ وہاں سے صلح کے لیے مستشریف کرنے کے لیے آیا تھا, سہیل بن عامر, اس کا ہی بیٹا, اہل اس وقت وہ پہنچ گیا, لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے. اس نے معاملہ بچایا مسلمانوں میں جو فقہ مسائلوں کے حوالے پر. حضور نے فرمایا کہ اب ابو جندل تم صبر کرو, جو وعدہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے. بارہ اس کو حضور نے, اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باہر یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے, اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے. کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلح کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا, بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے. میرے لیے بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا, حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے, حضرت علی کاتب سے لکھ رہے تھے, تو حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے, لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین. وہ سہیل بن عامر نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں, یہ اگر ہم اس میں لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں, تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا, ورنہ اس عبارت کے نیچے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو وہ میں نے مان لیا. تو انہوں نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ, مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا, میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ, اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب, لیکن یہ کہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہوا غیرت دینی, حمیت دینی کی وجہ سے, حضرت علی نے بھی کیا حضرت عمر نے بھی کیا, دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے, اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی گنجیدہ تھے, اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے, وہی قربانی کے جانور جو ہیں, تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے, اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, مسلمانوں کی دلجوئی کی لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے, حقیقت حال کے اعتبار سے کہ محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی. آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے, کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت میں صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا کہ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود, اور یہ بہت بڑی بات ہے, قریش نے تسلیم کیا, اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اب دیکھیے ذنب کا لفظ آپ دوبارہ آ گیا, تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف. اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں, پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں, اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی, حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے, 18 برس ہو گئے, تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں, یہ تو اب میں تفصیل نہیں جا سکتا. میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی, کہ یہ جو جدوجہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے, چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے, صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے, ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا. یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی. اور یاد دیا گا صراط مستقیم, اب آپ کی جدوجہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی یہ جدوجہد, اللہ کے دین کی اقامت کی جدوجہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد جو ہے سیدھی بھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ یتیم نعمت ہوں تو ہم پڑھ چکے ہیں اللہم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے, شریعت پوری ہو گئی, لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن جو مکمل نہ ہو. عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بھی قائم ہو جائے. تو اتمام نعمت جو ہے مطلب کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا, اس سے وہ اتمام تمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی, اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے, آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے, اس کا نمونہ سامنے آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جدوجہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین دین کلی, اور یہ آج آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو محمد اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی. اللہ نے ساری عظمت اس لیے اگر کوئی اس میں کبیت کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے, ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی. اللہ آپ کی مدد کرے گا, ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو, بڑی زبردست مدد. سکینت ایمان وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں, جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر. وللہ جنود السماوات والارض, اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک کیفیت یہ تھی تو جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے, اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, تبھی تو اس کے لیے آبادہ ہوئے. پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو, لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض کو عجیب لگی, کوئی ایک شخص نہیں اٹھاتے اپنے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل, آپ نے فرمایا مسلمان اٹھے آرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو, کوئی نہیں اٹھا, ایک نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھے نہیں, جب ہو گیا بات مسئلہ ہو گئی ہوگی, اب یہی احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی, ان سے جا کر کہا میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں, اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں, آپ اپنا احرام کھول دیے, بس آپ آئے باہر, آپ نے قربانی دی, احرام کھول دیے, اس پر اب سب اٹھ. یعنی اصل میں اس کسی منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں, یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یا حالات منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے, شاید حالات بدل جائیں. لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے رام آجا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا. لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقع جو تھا وہ اسی نظریے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے, لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے, وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں. حضور نبی اندر سکینت فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمان مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض, اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں, وقال اللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن خل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء۔ یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے، اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے۔ اور اللہ سزا جو اور عذاب جو منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، تو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، اصل میں ان کے اوپر ہے مسلط برائی، برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر۔ ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وعدہ لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر کل تو کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وکان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ پہلے آیا تھا علیم الحکیم، اب عزیز الحکیم۔ انا ارسلناک شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا۔ یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی، قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ان کے ذمے ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتعزروه وتوقروه، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو، تو رسول کے لیے وتعزروه وتوقروه، اور اللہ کے لیے وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، یقینا وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور اس کا تعلق جوڑ لیجیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خریدنی ہے جنت کے عوض، وہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے، فستب کی بیع ہو گئی ہے، بیع و شرح ہو گئی ہے، فستب شروع میں بیع قب الزی با یا قبی، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ اچھا، یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین، پس کیجیے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے، یہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال، کس کے حکم پر دوں، کس کے کہنے پر دوں، کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے اللہ سے بیعت محمد سے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ، یہ بتا دیا ہے، جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہے چلیے برف کو میدان میں آ جاؤ۔ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ میں ملا لیا، اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب کسی نہیں جا سکتے آپ، جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن مسافہ جو ہے وہ کچھ نہیں کے لیے. لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق, جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے, آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں وصول فرما لیں. یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے. اچھا اس میں تو یہ فرمایا کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے, اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی گئی, لہٰذا یہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہے, تین فریق ہیں اس کے. ایک ہے حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا, اللہ نے فرمایا تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر. اس بیعت کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اصل میں تو بیعت اور بیعت ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, باب مفاضلہ کے اندر بھی وہ آ گیا, تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شرح کا معاملہ تو کوئی یہ بناؤ, وہی باب مفاضلہ ہے. یبایعونک ان الذین یبایعونک, اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نقص فانما ينقص على نفسه, تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا, اسے توڑے گا, اس کی خلاف ورزی کرے گا, اس کا وبال اسی پر آئے گا, آپ کا اس کا کوئی الزام نہیں. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما, اور جو بھی پورا کر لے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے, یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جانے مال کا, اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے پورا کر دکھایا, سچا کر دیا. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے, اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے. ہمارے دوست ہے سر جان ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و صنعت کے لیے, لام لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں, سمک دوش ہو جائیں, ہمارے کندھے سمک ہو جائیں, ہلکے ہو جائیں, سمک دوش کندھا ہلکا ہو جائے, یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر, کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں. اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی. نبی کو دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے, نبی تو نہیں ہوگا, ہوگا امتی. اطاعت اس کی ہوگی اللہ اس کے رسول کی, اطاعت تو نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر, مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی لوگوں کو نہیں کہ کوئی جماعت ہو, کوئی جمعیت ہو, کوئی طاقت ہو, ایک ایک فن سے جو ہے اکیلا چڑھا بھاگ نہیں کھو سکتا. دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, عقیم الدین جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے, توحید عملی اقامت دین, اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیکن ہیرا ہوا الگ دین کلی, اس کے لیے جماعت چاہیے, جمعیت چاہیے. تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا, آپ اسے تھوک بجا کر دیکھ لیں, اطمینان دیکھیں, سن دیکھیں اس کی رائے کیا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے, اگر وہ دین سے بھی واقف ہے, اگر وہ یہ تو زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے, اس کی شخصیت کو دیکھیے, اس کے ماحول کو دیکھیے, اگر آپ کا دل گواہی دے کے یہ کوئی دہروپیہ نہیں ہے, یہ واقع سنسیئر آدمی ہے, خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے یہ ساتھ چاہیے. یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے, یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں ہے. منصوص کسے کہتے ہیں, مصوص قرآن, مصوص حدیث, حدیث میں بھی ذکر ہے بیعت کا ہے. باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے. مباح وہ بھی ہے, جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے, حرام نہیں ہے. ممبر شپ ہے, ممبر شپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے, دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب, ٹھیک ہے, کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. لیکن مسنون اور منصوص اور معصوم تین الفاظ. مسنون سے قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے. جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں, بیعت اقبا اولا, بیعت اقبا ثانیہ, بیعت رضوان, اور پھر یہ کہ جہن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھولی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام, ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی, اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا. اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پڑی, حضرت ابو بکر سے بیعت, عمر سے بیعت, مشورہ علیحدہ بات ہے, جب طے ہو گیا جب یہ ہو گیا تو بیعت. پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے, تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی. یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی, خبر نہ کر تو بھائی نمازن کو سولہ دف سے. اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا تفتی ادب کا صوفیا کا وہ بھی بیعت, بادشاہ ہوتے تو وہ بیعت. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا 19ویں صدی عیسوی کا, سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کا بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی. کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں. مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف, بیعت کی بنیاد. سنوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف, بیعت کی بنیاد پر. تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے. یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ, اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں. سیقول لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا, جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی, پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے, جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. القریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من الاعراب, اعراب میں سے, شغلتنا اموالنا واہلنا, حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض تل کا, سب کے لیے لازم نہیں تھا, عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے. تو اب آئیں گے یہ اعراب جو ہے بادیہ نشین, وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں, اپنے ڈھور ڈنگوں کی دیکھ بھال میں, اپنے اہل و عیال میں, ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے, فاستغفر لنا, تو ہمارے لیے استغفار کیجیے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, جو لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کے دلوں میں نہیں ہے, دلوں میں کچھ اور ہے. یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا, سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو, اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے. من يملك لكم من الله شيئا, کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی, اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا. یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی, یا اگر خیر کو آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا, پیچھے رہ جانا چاہیے بات گزار, کیوں رہ گئے؟ اگر کوئی خیر آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے, کوئی شر آنا تھا تو تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے. تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے, تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, دیکھ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے دل کی بات, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو چور تھا. بل دنن تو تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا رسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتا کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا, قریش پر تو حل کرتے جا رہے ہیں قریش. یہ تو سمجھئے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی, وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, ابھی واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے. بل غلط تو تم نے یہ گمان کیا تھا رسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف. وزین ذلک فی قلوبکم, اور یہ تمہارے دلوں میں کھما دی گئی بات. وظننتم ظن السوء, اور تم نے بہت برا گمان کیا. وکنتم قوما بورا, اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ. یہ منافقین اعراب کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 میں. سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں, وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا ہے معاملہ, جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا, ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی, امن سے کام کرو, صلح سے کام کرو, یہ خام کا جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے. اس وقت ان کا یہ اب ان کا یہ خیال تھا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, اور جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے. وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء, اور اللہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہ یعذب من یشاء, اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها, اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے حساب حضور نے, اب جبکہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا، جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع بنو مزہر نکالے گئے تھے جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سر کوبی کی. جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، اور اے مسلمانوں جب تم جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جب جو غزوہ خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نہ تب تم ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، اجازت دیجیے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے، ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی. وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے. اسی لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں. اور لن تتبعونا، کہہ دیجیے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں. فسیقولون بل تحسدون، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم بھی نہیں رکھتے، تفقہ بھی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی. قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی. تو قاتلوهم قول اسلمون، یا تم ان سے قتال کریں گے، یا وہ مسلمان ہوں گے، اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے. اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا. اب اندرون ملک عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا، اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تصویر الانقلاب، انقلاب کو آگے ایکسپورٹ کرنا ہے. اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی تیزی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں اسٹینڈنگ آرمی اس کی لاکھوں کی، جو رومن لیجن مشہور ہے تاریخ کے اندر، گھر کے آہن اور ٹرین، تو آپ کو بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا. پھر تو دوڑ ہے علاقوں میں میری بات شدید تو قاتل نہ ہو اور اس میں بھی، اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئی، وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لے، یہ دونوں اس ربول میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لے یا اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی. فہم تو کیوں یہ تو اللہ علیہ، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا. بھائی تبدیل کما تبدیل ہے تم ان کا بھی، اور اگر تمہیں اسی طرح چیز دکھا دی جیسے کہ پہلے چیز دکھائی تھی، یعذب تم عذاب الیما، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں. لیس علی الاعمی حرج، ہاں اگر تو اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں. ولا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی بات پرس نہیں ہے. ومن یطع اللہ ورسوله یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ومن یتولى، ومن یتولى، اور جو کوئی پلٹ جائے کچھ بول لے، یعذب ہو عذاب علیما، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا. اب اس کے بعد یہ پہلے رکوع والا مضمون جو بیعت کا مضمون چل رہا تھا، وہی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے. یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رکوع کا مضمون، یہ اس کے بعد کا تھا، پہلے آ گیا. وہاں بھی فرمایا تھا کہ لذیذ یبایعون کا انما یبایعون اللہ، اب آگے چلیے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعون تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اور سو تو ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا. ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں، وہ تو بیعت کر کے بولنے کی بات ہوئی ہے. فانزل سکینت علیہم، اللہ نے ان کا سکینت سکون اطمینان نازل کر دیا. واصابہ فتح قریب، اور انہیں فتح جو بھی بہت قریب، وہ فتح قریب ہوئی ہے. انا فتحنا لک فتح مبینہ، اس صلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی. وہ مغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو اور لیں گے حاصل کریں گے. وقال اللہ عظیم حکیمہ, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. وعدہ تم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها, اے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی. فاجعل لکم ہذہ, یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے, فوری طور پر دے دی ہے یہ فقہ جو تمہیں مل گئی ہے. وکف ایدی الناس عنکم, اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. یہ تقریر آئے پر للمؤمنین, تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے. یہدیکم صراط مستقیمہ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف, یعنی اب تمہاری جدوجہد جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.